بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے، اہل کتاب اور ان کے جرائم کا تذکرہ، حضرات انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی مول لینا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی عظمت، بڑائی، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، انڈا مردہ ہے، زندہ اس کے اندر چوزہ پیدا کر دیتا ہے، زندہ چیز سے اللہ مردہ پیدا کر دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. اہل ایمان کو تلقین ہے، کفار سے دلی دوستی نہ رکھنا. کفر اور اسلام میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. تم کسی کافر سے دلی دوستی نہ رکھنا. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنی زندگی نبی کی زندگی میں ڈھال لو، یہ تم اپنی محبت میں سچائی کی علامت ہے. اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. پھر اللہ کی قدرت کے واقعات کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے حضرت عمران ہیں، ان کی اہلیہ تھی اور انہیں امید ہوئی، اور جب انہیں امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی، اللہ مجھے اولاد دے تو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا. یہ بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتے تھے. مسلمانوں میں تو اتنا بڑا اعزاز تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہیں تو محمد الرسول اللہ ہیں، وہ خود اللہ کے گھر کی تعمیر میں بنفس نفیس خود شریک ہو رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، گارا لے کے آ رہے ہیں. کون بھائی؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، یہ اعزاز کی بات. اور پھر اللہ کے گھر کو ایسا آباد کیا کہ ساری زندگی مسجد میں سب سے آگے نظر آئے. اور اس امت کے جو بڑے تھے، جو سب سے بڑے تھے مسلمانوں میں، عزت کا معیار، شرافت کا معیار یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوتا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس امت کے سب سے بڑے گزرے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے بڑے آگے نظر آئے. تو یہ مسلمانوں میں اور مسلمانی اسلامی زندگی کا یہ شرافت اور عزت کا معیار تھا. تو عمران کی اہلیہ کو جب امید ہوئی تو نظر مانی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ کی شان، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، جس بیٹی کا نام حضرت مریم ہے. تو ماں کچھ افسردہ سی ہوئی کہ نظر مانی تھی، بیٹا بیٹی کیسے وقف کروں گی، کیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی. اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ بیٹی ایسی ہے جس پہ ہزاروں بیٹے قربان، ہزاروں بیٹے قربان. ایسی ولیہ، یعنی پیدائشی ولیہ تھی، پیدائشی ولیہ تھی. اور پھر ان کی کفالت اور تربیت زکریہ جیسے اللہ والے بزرگ کی سپرد ہوئی، اور وہ ان کی تربیت کرنے لگے، ان کی کفالت میں رہنے لگی، اس لیے کہ خود ان کے ابا کا انتقال ہو چلا تھا. تو بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے کرامات نظر آئیں کہ بے موسم پھل ان کے پاس ملتے تھے اور بے موسم پھل ان کے دسترخوان پہ نظر آتے تھے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ کی عمر بھی بہت تھی، اولاد کوئی نہیں تھی. جب دیکھا ان کے پاس پھل ہیں تو حضرت مریم سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے؟ تو فرمایا، اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. تو فوراً دل میں خیال آیا اور دل کے جذبات پھر زندہ ہو گئے. کہنے لگے، جو موسم بغیر موسم کے پھل مریم کو جو ذات دے سکتی ہے، اگرچہ میرے بھی اولاد کا موسم نہیں ہے لیکن اس خزانے میں کیا کمی ہے. فوراً اللہ کے سامنے شکستہ دل کے ساتھ دعا کر دی، اے اللہ آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، اگرچہ میری اہلیہ اور میرا موسم اولاد کا نہیں ہے، میری عمر بھی 100 سال ہو گئی، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن مولا تیرے در پہ مایوسی تو کوئی نہیں ہے نا. کچھ اس شکستہ دل کے ساتھ دعا کی، اللہ رب العزت نے اس بڑھاپے میں حضرت زکریا کو بیٹا دے دیا جس کا نام حضرت یحییٰ تھا.
اور پھر حضرت یحییٰ بیٹا ہوا اور خوبیاں بتائیں، بڑا پاک دامن، بڑا پاکیزہ، بڑا تقویٰ اور زہد کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، اور اللہ کے نبیوں میں سے ایک فرد ہے، اللہ کے نبیوں کی جو جماعت ہے اس کا ایک فرد ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، لیکن اس سے بھی زیادہ غیر معمولی اللہ کی شان کیا کہ اللہ رب العزت نے مریم کو بیٹا دے دیا، اور مریم کا بیٹا ایسا ہوا کہ مریم کا شوہر کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن مریم واحد خاتون ہے جن کا نام ذکر ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو اللہ فرما نہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزے دیے، ان معجزوں کا تذکرہ فرمایا، وہ سارے معجزے دیکھے یہودیوں نے، لیکن پھر بھی دشمنی پہ آ گئے، انکار کر بیٹھے، مقابلے پہ آ گئے، قتل کرنے کے درپے ہوئے، سولی پہ چڑھانے کی سازش کی، اللہ اللہ ہے، یہودیوں نے ختم کرنا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یہودیوں کا نظریہ ہے ہم نے مار دیا ہے، قبر میں دفن کر دیا ہے، پھر آسمانوں پہ قبر پھٹی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے سولی پہ لٹکا دیے گئے، اور اس لیے وہ صلیب کے نشان ان کا مذہب ہے، اس لیے وہ صلیب کے نشان ان کا مذہب ہے۔ اسی متحدہ ہندوستان کے اندر ایک کافر گروہ پیدا ہوا جسے ہم مرزائی کہتے ہیں، جسے ہم قادیانی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ زخمی ہوئے اور لوگوں نے سمجھا آپ مر گئے، قبر میں دفن کر دیا گیا، لیکن بعد میں آپ کو اٹھا کر کشمیر لے جایا گیا، اور کشمیر میں پھر آپ کو طبی موت ہوئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت سے پہلے اللہ پھر دوبارہ اتاریں گے، اور پھر زندگی گزاریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر طبعی موت آئے گی۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہے۔ پھر وہ جو نجران سورہ آل عمران ہے، اس کے آغاز میں ایک وفد نجران سے عیسائیوں کا آیا تھا، جب اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارے دلائل دیے نہ مانے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ انہیں مباہلے کا چیلنج کریں۔ مباہلہ کہتے ہیں تم بھی اپنے گھر کے افراد کو میدان میں لے آؤ، میں بھی اپنے گھر کے افراد کو میدان میں لے آتا ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو، اس پر تیری پکڑ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ چیلنج کر دیا، لیکن یہودیوں کے اس وفد میں ان کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے، وہ تو جانتے تھے آپ سچے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے میدان میں چلے گئے تو مارے جائیں گے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر دعوت کا طریقہ، یہودیوں سے کہا، عیسائیوں سے کہا، جس پیغمبر کو تم مانتے ہو، جس رسول پہ تم، جسے تم سچا مانتے ہو، وہ بھی تو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ بھی تو توحید کا پیغام دیا کرتے تھے، ہم بھی تو توحید کی بات کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تم نسبت کرتے ہو، ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ تو موحد اعظم تھے، وہ تو توحید پرست تھے، وہ یہودیوں کی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہ تو اللہ کو گالی دینا ہے، یہ تو اللہ کو گالی دینا ہے۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص کی جو اولاد ہوئی ہے نا، وہ اولاد اس کے جن سے نہیں ہوئی، وہ بلی ہوئی ہے، وہ بکری ہوئی ہے، وہ بھیڑ ہوئی ہے، تو بتائیے یہ کتنا بڑا عیب ہے، یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ انسان کے جنس کا بیٹا اولاد نہیں ہوئی، بلکہ اس عورت کو کس کا بچہ ہو گیا؟ بھیڑ کا بچہ ہو گیا، بکری کا بچہ ہو گیا، گائے کا بچہ ہو گیا، یہ بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ تو بتائیے، یہ جو اولاد ہے اللہ کی جس کی تم نسبت کرتے ہو، یہ اللہ کا جنس ہے؟ اگر جنس ہے تو پھر کتنے خدا ہو گئے، اور اللہ کا غیر ہے تو یہ اللہ کو گالی ہے۔ اگر اللہ کے جن سے نہیں ہے تو تم اللہ کو یہ گالی دے رہے ہو. تو یہ یہودی اور یہ نصرانی اللہ کو گالی دیتے ہیں, اور مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے کبھی یہود و نصارہ سے دلی محبت نہیں رکھتے. جو ان کے خدا کو گالی دے, کوئی میری ماں کو گالی دے مجھے برداشت نہ کر سکوں, اور میرے غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس سے دوستی اور یاری نہ لگاؤں. جو میرے خدا کو گالی دے کیسے ایک مسلمان اس سے دلی دوستی رکھ سکتا ہے؟ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو دعوت دو اور کہہ دو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں نصرانی نہیں, وہ تو موحد اعظم تھے. پھر یہودیوں کے کرتوت کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بخل کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تو آپ کی رسالت اور نبوت کی عہد سارے نبیوں سے لیا ہے, اور پھر فرمایا اسلام ایک واحد دین ہے جو نجات کا ذریعہ ہے. جو کسی غیر اس طرح سے زندگی کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو کفر پہ مر گیا اور پھر کفر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور ساری دنیا کی دولت بھی نجات کے لیے دینے پہ آ جائے تب بھی اس کی یہ دولت قبول نہیں کی جائے گی, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر بتایا کہ نیکی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کے لیے اللہ کو ہاں اپنی سب سے پیاری چیز پیش کرنی ہوگی. جو سب سے محبوب چیز تم اللہ کے دربار میں پیش کرو گے تو یہ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا. پھر اسی طرح بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ روئے زمین پہ اللہ کی بندگی کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ, سب سے پہلا گھر اللہ البیت اللہ ہے, اور اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں اور عزت کے بہت سارے علامات ہیں. وہاں زمزم ہے, مقام ابراہیم ہے, اور وہاں جسے کہیں کہ حطیم ہے, یہ ساری کے ساری بڑی مقدس جگہ ہیں. اور مقام ابراہیم میں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا وہاں ایک پتھر ہے جو شیشے کے اندر رکھا گیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیڑھی تھی, جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے یہ خود بہت اوپر ہو جایا کرتا تھا, اور جب تعمیر میں آپ کو نیچے کام کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر خود بہت نیچے ہو جایا کرتا تھا. یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا, وہی پتھر کا نشان وہاں موجود ہے. فرمایا یہ مقام ابراہیم بھی ہے, یا حطیم بھی ہے, یا زمزم بھی ہے, یہ بیت اللہ اللہ کے گھر میں روئے زمین پر بندگی کا پہلا گھر ہے. پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والوں کفار کی اطاعت نہ کرنا, کتنے ان کی مانوں گے وہ تو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے, وہ تم سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کرو گے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور آپس میں فرقہ بندی میں گروہ بندی میں تقسیم نہ ہو. اللہ کی رسی مضبوط سے پکڑو گے ہدایت کی ایمان کی, یہی تمہاری اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے. جس دن تم دینی ایمانی زندگی سے دور ہو گئے پھر تم گروہوں میں اور جماعتوں میں اور فرقوں میں اور نہ جانے کن کن گروہوں میں زبانوں پہ علاقوں پہ وطنیت کے بتوں میں تقسیم ہو کے رہ جاؤ گے. جو تمہاری اصل طاقت تھی, جو تمہارا اصل فخر تھا, جو تمہاری اصل روب تھا, وہ سب ختم ہو کے چلا جائے گا. تمہاری وحدت اور تمہارا اتفاق کی بنیاد اسلام ہے, ایمان کی زندگی ہے, قرآن ہے, اسے مضبوطی سے پکڑو. اور پھر فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو زندگیاں وقف کر دیں, جن کا کام ہی یہی ہو برائی سے روکنا, اچھائی کی طرف بلانا. اور اس کا تذکرہ فرمایا کل قیامت میں کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے, پتہ چلے گا یہ کامیاب لوگ ہیں, اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, وہ ہوں گے جن کی زندگیاں بدعملی پہ گزری ہوں گی. اور فرمایا یہ امت تو بہت معزز امت ہے, اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے, اس لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اپنی دینی زندگی کی فکر نہیں کرتی, یہ امت تو دین کی پاسبان ہے, اسلام کی محافظ ہے, اور دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمت اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا مقام عطا فرمایا. پھر فرمایا یہودی سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سلیم الفطرت ہوتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, فرمایا کفار کو دلی مشیر دلی دوستی نہ رکھنا, ان کو اپنا مشیر نہ بنانا, اس لیے کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. وہ تمہارے لیے برائی ہو تو خوش ہوتے ہیں، تمہیں عزت اور خوشی ملے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، کبھی کبھی اس کا اظہار ان کے زبانوں پہ ہوتا ہے لیکن اندر کا بغض اس سے زیادہ ہے۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے جہاں مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، لیکن ہے اللہ کی وفادار، ہے وہ جماعت اللہ کی فرما بردار، ہے وہ اللہ کے دین پہ چلنے والی چھوٹی سی جماعت، بڑا سا دشمن کا لشکر، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی جماعت کی مدد اور نصرت فرمائی، آسمان سے فرشتے اتارے اور مسلمانوں کو پیغام دیا، تم اللہ کے بنو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تم اللہ کے بنو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی، سود نہ کھانا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، سود نہ کھانا، اور پھر تلقین فرمائی، جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، جنت متقی لوگوں کے لیے ہے، اور متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کیا کرتے ہیں، بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی غلطی اور کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ کو منا لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جنت ان کے لیے ہے۔ پھر 55 آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک بڑا امتحان اور آزمائش والا غزوہ تھا، جہاں مسلمان ابتداءً غالب ہو رہے تھے اور ابتداءً مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، لیکن اللہ کی شان آزمائش آ گئی، کچھ قصور ہو گیا، کچھ بھول ہو گئی، صحابہ جن کو جبل رماد پہ اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، وہ خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اور وہاں سے آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو ایک بڑی آزمائش مسلمانوں پہ آ گئی، وہ فتح شکست کی صورت بننے لگی اور وہ کامیابی ناکامی کی صورت بننے لگی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور کئی سارے مسلمان اور صحابہ وہاں زخمی ہوئے، اور وہاں اللہ کے نبی کا پیارا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، اور شہادت بھی بڑی دردناک تھی، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ چبا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک کان کاٹ دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غمگین ہوئے، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آیا، فرمایا سب شہید ہوتے ہیں اور سب کو اللہ شہادت کا بلند مقام دیتا ہے، لیکن آپ کے چچا کا مقام بہت اونچا ہے، یہ سید و شہداء سارے شہیدوں کے تاج ہیں، سردار ہیں، اور ان سب کے امام ہیں، سید و شہداء ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایمان والوں سے کہا، ایمان والو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین والے، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، یہ میدانوں کے اندر کبھی اونچ نیچ ہو جا کرتی ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک تو تمہیں شہادت کا مرتبہ دینا ہوتا ہے، اور دوسرا جب کفر بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں خود بھی شہید ہوئے، خود بھی شہید ہوئے، اور جا کے ایک پہاڑ پہ جا کے پناہ لی، لیکن خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، جب یہ آواز بلند ہو گئی تو صحابہ ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگی، حوصلہ کمزور ہونے لگا، تو فوراً پیغام آیا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے، بعد میں بھی آئے، آپ بھی چلے جائیں گے دنیا سے، کیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا کرتے ہیں، قتال کیا کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً اپنی خطاؤں پہ نظر رکھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر احد کے میدان کا وہ منظرنامہ جب صحابہ کچھ میدان سے پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی انہیں بلانے لگے، اور وہاں ایک شکست کا ماحول تھا، تو وہاں منافقین کو بولنے کا موقع ملا، پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ تمہیں کس نے کہا تھا میدان میں جاؤ، تمہاری طاقت 700، دشمن کی طاقت 3000، یہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ ہماری مانتے تو آج یہ آزمائش نہ آتی، تمہارے لوگ شہید نہ ہوتے، تم زخمی نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، موت میدانوں میں نہیں ہوا کرتی، موت تلواروں کے نیچے نہیں ہوا کرتی، تم گھروں کے اندر بھی محفوظ قلعوں میں رہو گے، موت کا جب وقت آئے گا تو موت آ کے رہے گی، موت آ کے رہے گی. صحابہ پر بڑی ازمائش آئی, لیکن سبحان اللہ, اللہ کے ہاں صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا ہی مرتبہ ہے. جہاں قصور آیا فوراً وہاں اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا, ہم نے معاف کر دیا. فوراً وہاں پیغام بھی آیا, ہم نے معاف کر دیا اور اس امت کو سبق دیا, دیکھو جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں نا, کہیں ایسا نہ ہو وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں, کہیں صحابہ پہ اعتراض کریں. اس لیے کہ صحابہ پورے دین کے, صحابہ پورے دین کے پاسبان ہے اور صحابہ واسطہ ہیں دین کا امت تک پہنچنے کا. خدا نہ خواستہ اگر یہ واسطہ متنازع ہو گیا, سارا دین متنازع ہو جائے گا, سارا دین متنازع ہو جائے گا. اس لیے جہاں قصور ہوا بشری تقاضے کی وجہ سے, فوراً وہاں اللہ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا اور قرآن کی کئی ساری آیتوں میں یوں کہہ دیا, رضی اللہ رضی اللہ, ہم ان سے راضی ہیں, ہم ان سے راضی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی, آپ ان سے مشورہ بھی کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے, آپ ان سے مشاورت بھی کیا کریں تاکہ ان کا دل بڑا ہو جائے, کہیں ایسا ہو کہ یہ اندر ہی اندر دکھی ہو کہ اللہ کے نبی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں, آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں. اور ساتھ فرمایا, یہی تو آپ کی خوبی ہے, آپ نرمی کرنے والے ہیں, آپ کے مزاج میں بڑی نرمی ہے, تبھی تو یہ عشاق پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بکھر جاتے اور کوئی آپ کے قریب نہ آتا. یہی تو آپ خوبی ہے, آپ نرم دل ہیں, نرم مزاج ہیں, درگزر کرنے والے ہیں, یہ عشاق آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح رہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا جو یہودی تھے, جو مالوں میں بخل کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے موقع پہ تلقین کرتے, ترغیب دیتے کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا, تو یہ پروپیگنڈا کرتے کہ اللہ فقیر ہو گیا, کہ اللہ فقیر ہو گیا, کہ اللہ کے نام پہ آج وسائل مانگے جاتے ہیں. تو اس کا تذکرہ فرمایا, اللہ ان کے کرتوتوں کو جانتا ہے اور ان کی گفتگو بھی سنتا ہے, ان قریب ان کو اس کی سزا ملے گی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں اور اللہ سے معافیا مانگتے رہتے ہیں. جیسے مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے, عورت بھی اللہ کی ولی بن سکتی ہے. جیسے مرد اللہ کا قرب پا سکتا ہے, عورت بھی اللہ کا قرب پا سکتی ہے. بس ایمان اور عمل کی زندگی میں جو آگے بڑھے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قرب پا لے گا. اور پھر تذکرہ فرمایا, جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یا اللہ کی خاطر اسے ستایا جاتا ہے, تکلیف دی جاتی ہے, یا وہ جہاد کرتا ہے, اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. فرمایا, کفار کی یہ چمکتی دمکتی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں, کفار کی یہ چمکتی دمکتی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں بھائی؟ فرمایا, یہ تو بہت متاع قلیل, تھوڑا سا وقت ہے. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا, ساری دنیا کی مثال اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور کسی کے پاس بہت سارے مچھر کے پر ہو جائیں تو کوئی رش کرنے کی چیز ہے, کوئی جسے کہیں کہ نظریں اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا, نانا, کافروں کے بعد جو چمکتی دھمکتی دنتی ہے بہت وقتی ہے, ان قریب جہنم ان کا ٹھکانا ہے. کوئی آدمی جیل خانے میں جائے نا, جیل خانے میں جائے, ایک آدمی بڑا زربق لباس پہنا ہوا ہے اور شاندار اس کے کھانے لگی ہوئی ہیں دسترخوان پہ, لیکن داخل ہونے والا اس کو پتہ نہیں کہ شام کے اس کے لیے پھانسی کی سزا ہے. دوسرا آدمی جیل میں ایسا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, لاغر بھی ہے, لیکن اس جانے والے کو پتہ نہیں شام کو اس کی رہائی ہے, شام کو اس کی رہائی ہے. بتائیے, یہ دھوکہ کھائے گا نہیں کھائے گا؟ یہ سمجھے گا, یہ زر برق لباس پہننے والا یہ تو وی آئی پی قیدی ہے اور مزے کے کھانے ہیں اور مزے کا لباس ہے, بڑی اسٹیٹس کی جیل ہے اس کی, اسے کیا پتا رات کو اس نے پھانسی پہ لٹکنا ہے. اور وہ بھوکا پیاسا پھٹے پرانے کپڑے, اسے کیا پتا رہا ہونے والا ہے. تو میرے عزیزو, کافروں کی چمک دمک نہ دیکھنا, کل نہ جانے کس گھڑی جہنم کے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور ایمان والے کے فقر و فاقہ پہ جیسے کہیں کہ غلط فہمی نہ مبتلا ہونا, یہ بہت وقتی ہے, بہت بڑی اللہ نے ان کے لیے جنت اور میزبانی تیار کر رکھی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. ایمان والو, صبر کرو، دین پہ جمے رہو، اور ہمیشہ اپنی دینی زندگی کی سرحدوں کی چکنا ہو کے حفاظت کیا کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما دے.